زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفی محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ایک دفعہ درود بھیجے بر محمد۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم جمع ہوں اور جمع ہو کر اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اس دنیا کو، اپنے ملک کو منور کر سکیں۔ بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریے کے ذریعے یہ کام انجام دے سکیں، اور اس نعمت پر جتنا انسان شکر ادا کرے کم ہے، کہ خدا نے متعال ان نعمتوں کے بدلے جس چیز کا اللہ تقاضا کر رہا ہے اپنے بندوں سے، وہ یہ ہے کہ اس نعمتوں کے بدلے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور یہ شکر ہر نعمت کے بدلے خدا نے متعال تقاضا کر رہا ہے، اس شکر کا، چاہے وہ نعمت مادی نعمت ہو، چاہے وہ نعمت معنوی نعمات ہوں جو انسان کو معنوی طور پر کمال عطا کرنے، انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے آئی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کی نسبت جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ انسان شکر ادا کرے۔ لیکن یہ شکر، اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ یہ صرف تسبیح لے کر الحمدللہ الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے، جس طرح بہت سارے اور بھی امور ہیں جس کی جانب خدا نے متعال ہم سے جب تقاضا کر رہا ہے تو خالی یہ نہیں ہے کہ زبانی طور پر انسان اس کام کو انجام دے دے، زبانی طور پر اقرار کر لے، نہیں، بلکہ جب شکر کا تقاضا کیا جا رہا ہے تو اس سے کچھ اور بھی چیزیں مراد لی جا رہی ہیں۔ یہ زبانی طور پر بھی انسان نے ادا کرنا ہے اور بھی چیزیں ہیں جو اس کو انجام دینی ہیں۔ ایک مثال کے ساتھ اپنی بات کو واضح کروں، خدا نے متعال نے انسان کو اس کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری نعمات دی، بہت ساری غذائیں دی۔ ایک سیب خدا نے متعال نے خلق کیا تاکہ یہ سیب کھا کر انسان اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اپنے آپ کو توانائی عطا کر سکے، اپنی صحت کو صحیح رکھ سکے، اپنی صحت کی حفاظت کر سکے۔ جسم کو جو بہت ساری ضرورت وٹامنس کی ہے وہ اس سیب کے اندر خدا نے متعال نے قرار دی تاکہ انسان جب یہ سیب کھائے تو اپنے آپ کو توانا کرے، اپنے آپ کو صحت مندی عطا کرے۔ اب میں یہ سیب سامنے رکھوں اور خدا نے متعال کی تعریف کرنا شروع کروں، اے خدا تیرا شکر کتنا خوبصورت سیب تو نے خلق کیا، اے خدا تیرا شکر کتنا خوشبودار سیب خلق کیا۔ سیب کی صفات بیان کرتے جاؤں، خدا نے متعال کی تعریفیں کرتا جاؤں، خدا نے متعال کی تعریف کرتا جاؤں، تسبیح ہاتھ میں لوں، الحمدللہ الحمدللہ کہتا جاؤں، تکرار کرتا جاؤں. لیکن یہ تکرار ایک جانب، یہ زبان سے شکر ادا کرنا ایک جانب، اور دوسری جانب وہ سیب میں دیکھوں میں نے اتنی تکرار کی، اتنا دہرایا اس کلمے کو کہ وہ سیب اپنی جگہ سڑ گیا، خراب ہو گیا، گل گیا، اس سیب سے میں وہ فائدہ اٹھا نہیں سکا جو خدا نے متعال نے جس خاطر اس سیب کو خلق کیا تھا. میں زبانی طور پہ کہتا رہا اللہ تیرا شکر کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوشبودار سیب خلق کیا ہے تو نے، کتنا خوبصورت سیب خلق کیا ہے، کتنا اچھا سیب، تمام تعریف ہے اپنی جگہ، لیکن اس سیب سے وہ فائدہ میں نے نہیں اٹھایا. خدا نے متعال کیا جواب دے گا کہ اے بندے تو نے شکر تو ادا کیا لیکن صرف زبان سے ادا کیا، یہ نعمت جو میں نے تجھے دی تھی تو نے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو نے اس نعمت کو ضائع کر دیا. زبان سے تو کہتا نا بڑا اچھا سیب ہے، بہت خوبصورت سیب ہے، بہت توانائی عطا کرنے والا سیب ہے، لیکن جو مقصد میں نے اس کا خلق کیا تھا تو نے وہ حاصل نہیں کیا. اس کا مطلب صرف یہ زبانی اور کلامی طور پر شکر ادا کرنا کافی نہیں ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نعمت کا بھی انسان نے شکر ادا کرنا. خالی یہ کہتا رہوں کہ میں عزادار ہوں، خالی یہ کہتا رہوں کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھے عزادار بنایا، نہیں، مجھے دیکھنا پڑے گا، مجھے سمجھنا پڑے گا کہ یہ عزاداری کیا ہے، یہ عزاداری کیا، اس کا مقصد کیا قرار دیا گیا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے. کیونکہ دیکھیں بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، لیکن اس کے اندر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تمام عالم اسلام، عالم کفر، تمام انسانوں کے لیے برابر ہے. خدا نے متعال نے غذائیں اسی طرح خلق کی ہیں، خدا نے متعال نے جو انسان کی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے والی نعمات ہیں اس کے اندر تفریق نہیں ہے. تم مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم کافر ہو، تم نہیں ہو، تم دہری ہو، کیا ہو کیا نہیں ہو، اس سے سروکار نہیں ہے. اگر تم انسان ہو تو یہ تمام مادی نعمات تمہارے لیے خلق کی گئی ہیں. اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں نعمتیں دینے والا اللہ نہیں ہے، تمہارا رازق اللہ نہیں ہے. نہیں، تم مانو یا نہ مانو اللہ ہی تمہارا رازق ہے، تم مانو یا نہ مانو اللہ ہی تمہارا خالق ہے، تم مانو یا نہ مانو اللہ ہی تمہیں حیات دینے والا ہے، موت دینے والا ہے. لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی، یہ نعمت ہر کسی کو عطا نہیں کی ہے. ان میں سے ایک نعمت عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. بس انسان سے، یعنی جتنا نعمت اہمیت کی حامل ہوگی، یعنی ایک نعمت عمومی ہے سب کے لیے، تو اس کے شکر اسی حیثیت ہے، اس کی وہی حیثیت ہے. لیکن ایک نعمت جو خاص نعمت ہے اس کا شکر بھی خاص انداز میں انسان نے ادا کرنا، لیکن کیا ہے؟ اس کے تقاضے پورے کرنا ہے. کوئی بھی نعمت ہو اس کے تقاضے پورے کرنا ہے انسان. اب جب عزاداری کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کیوں کی ہے، تاکہ اس تقاضے کو پورا کیا جا سکے، ان اہداف کو حاصل کیا جا سکے، اور پھر حقیقی معنی میں یہ شکر ادا ہو سکے. ہمارا موضوع اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام در حقیقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کا تسلسل ہے. یہ امام کی تحریک کا تسلسل ہے، جو تحریک امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے لے کر نکل رہے ہیں، وہ تحریک جو 28 رجب کو امام مدینے سے لے کر نکلے ہیں، اور تنہا نہیں نکلے، اہل بیت حرم ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، بھائی ساتھ ہیں، ساتھ دینے والے ساتھ ہیں، جن میں وہ صلاحیتیں پائی جاتی تھیں کہ جو امام کے کلمات میں ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہی ہیں، وہ ساتھ ہیں. ہر کوئی ساتھ نہیں ہے، خاص افراد ساتھ ہیں. دیکھیں یہ توفیق، اس طرح عزاداری کی یہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوئی، خدا نے متعال نے سب کو عطا نہیں کی. اسی طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ یہ امام کی تحریک کا تسلسل ہے، ٹھیک ہے بعض دفعہ ہمیں افراد کی وسعت کے اندر کبھی افراد کی تنگی، یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر کسی نے امام کا ساتھ نہیں دیا. امام چند افراد کے ساتھ مدینہ سے نکلے، چند افراد امام کے مکے میں ساتھ آ گئے، چند افراد امام کو کوفہ سے مل گئے، چند افراد راستے میں مل گئے. ہر کوئی حتیٰ مدینہ سے امام کے رشتہ داروں سے بھی، بنی ہاشم سے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے بنی ہاشم امام کے ساتھ تھے، نہیں. پر یہ نعمت خاص افراد تک خدا نے متعال نے، اور جب نعمت عطا کی ہے تو اب اس نعمت کے بدلے ذمہ داری بھی آئے گی، اور جب یہ ذمہ داری ادا کی جائے گی تو کامل شکر ادا ہوگا. اور یہ تحریک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی نئی تحریک نہیں ہے. ہم زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ پر سلام ہے آدم کے وارث، اے موسیٰ کے وارث، اے عیسیٰ کے وارث، اے ابراہیم کے وارث، اے نوح کے وارث، یہ 124,000 انبیاء کے وارث. یہ در حقیقت یہ جو آپ تحریک لے کر نکل رہے ہیں، جو آپ قیام کر رہے ہیں، اگر آپ کا یہ قیام نہ ہوتا تو 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتیں رائے گاہ چلی جاتی. رسول اللہ کی یہ رسالت یہ وہ نتیجہ نہیں دے پاتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا، امیر المومنین کی ولایت کا نام و نشان مٹا دیا جاتا. آپ نے قیام کر کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنتوں کو بچایا، آپ نے قیام کر کر رسول اللہ کی رسالت کو بچایا، آپ کے قیام نے امیر المومنین کی ولایت کو بچایا. اور یزید چاہتا تھا کہ یہ امام کا قیام کربلا تک محدود رہ جائے، رک جائے 61 ہجری کے عاشور کے دن. سب چیزیں، 124,000 انبیاء کی محنت، رسول اللہ کی رسالت، امیر المومنین کی ولایت، یہ سب عاشور کے دن 61 ہجری میں رک جائے، اس سے آگے نہ بڑھے، کربلا سے باہر اس کی کوئی خبر نہ ہو. لیکن اس قیام کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سید سجاد علیہ السلام کا درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. اہل بیت نے، اسیران کربلا نے اس قیام کو کربلا کے اس مقتل سے نکال کر کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کر آ گئے. اس تحریک کو، اس قیام کو کہ کربلا در کربلا میمان دگر زینب نبود، اگر جناب زینب کبریٰ کا یہ قیام نہ ہوتا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام کربلا میں دفن کر دیا جاتا، کربلا میں رہ جاتا. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں اور ان کا قیام ہے، یہ اسیران کربلا کا قیام ہے کہ جس کے بدلے میں آج ہم عزاداری انجام دے رہے ہیں. بس یہ عزاداری اس قیام کا تسلسل ہے، یہ عزاداری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک ہے، یہ عزاداری رسول اللہ کی رسالت کا پیغام ہے، یہ عزاداری امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہے، یہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک ہے. یہ وہ تحریک ہے کہ جسے یزید نے دبانا چاہا لیکن زینب نے اس کو ختم ہونے نہیں دیا. یزید تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، لیکن تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ تسلسل ہے عزاداری. کس چیز کا تسلسل ہے؟ قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تسلسل. اب جب ہمارے لیے عزاداری کی تعریف واضح ہو گئی، جب ہمارے لیے اس کی ڈیفینیشن واضح ہو گئی کہ یہ عزاداری کیا ہے، تو اب اس کے تقاضوں کو سمجھا جا سکتا ہے، اب اس کے اہداف کو سمجھا جا سکتا ہے، اب اس کے مقاصد کو سمجھا جا سکتا ہے. اور جب یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی، اور جب ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے، یعنی حقیقی معنی میں عزاداری کو ادا کریں گے، اس کے اہداف و مقاصد کی جانب آگے بڑھیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم عملی طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور جب ہم شکر ادا کریں گے تو خدا نے عالم کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں کیا کر دوں گا، اس میں اضافہ کر دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس نعمت کے اندر اضافہ، ہم دعا کرتے ہیں نا، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. اب اگر انسان چاہتا ہے کہ یہ غم اسے نصیب ہو، اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا نے متعال اپنی ان نعمتوں کے اندر اضافہ کرے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں ان نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِید، اب میرا عذاب بہت شدید. بس انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دے، ٹھکرانا یعنی کیا؟ یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں عطا کی تم وہ مقصد حاصل نہ کر سکو، تم وہ فائدہ حاصل نہ کر سکو. تمہیں میں نے مثال دی، سیب دیا، تم سیب کو ضائع کر دو، تمہیں اللہ نے نعمتیں کی دیں ان کو ضائع کر دو، شکر ادا کرتے رہو زبانی طور پر، اللہ کہے گا نہیں تمہارا یہ زبانی شکر مجھے قبول نہیں۔ بس جب ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام در حقیقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کا تسلسل ہے کہ جسے یزید نے دبانا چاہا تھا اور جناب زینب و سید سجاد علیہ السلام نے اس کو دبنے نہیں دیا، اس کو ختم ہونے نہیں دیا، بلکہ اس کو کربلا کے میدان سے نکال کر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں لے کر آئے، اور ان کی زحمتیں اور ان کی محنتیں تھیں کہ آج یہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اس جوش و جذبے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ تسلسل ہے، بس یہ عزاداری امام حسین کی تحریک کا تسلسل ہے، اور جب امام کی تحریک کا تسلسل ہے یعنی امام کی تحریک ہے، یعنی یہ عزادار امام کی تحریک کا حصہ ہے، یہ امام کی تحریک کا رکن ہے، جب ہی تو ہم کہتے ہیں زیارتوں میں یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم اس عظیم کامیابی پر جس پر آپ کو فائز کیا گیا، جس پر آپ کو آپ ہمکنار ہوئے، جس عظیم کامیابی سے ہم بھی اس عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوتے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم 61 ہجری میں نہیں تھے لیکن ہم آج موجود ہیں، اور وہ کام جو آپ 61 ہجری میں کرنے نکلے تھے آج وہی تحریک، وہی کام، وہی ہدف، وہی مقصد، وہ تمام چیزیں آج بھی ہمارے مد نظر ہیں۔ یہ تحریک ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تحریک رکی نہیں ہے، بلکہ اس تحریک کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، یہ تحریک دنیا کو اپنی جانب توجہ دلا رہی ہے۔ آپ دیکھیں روزے اربعین کل گزرا، عام دن نہیں ہے، یعنی کیوں ہمیں بار بار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ کیوں بار بار امام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ چاہے ایام عید ہوں، عید فطر ہو کہا زیارت امام حسین کرو، عید قربان ہو زیارت امام حسین کرو، شب جمعہ ہو زیارت امام حسین، روز جمعہ ہو زیارت امام حسین، ماہ رمضان کی شب اول ہو، شب وسط ہو جو نیمہ ماہ رمضان ہے، یا آخر ماہ رمضان ہو، اسی طرح شعبان میں، اسی طرح شوال میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت، روز عرفہ امام حسین کی زیارت، شب عرفہ امام حسین کی زیارت، حتیٰ شب قدر امام حسین کی زیارت۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین تقدیر بدلنے والے، کیوں شب قدر میں امام حسین کی زیارت کرتے؟ امام حسین کی شب قدر زیارت کرو، کیوں؟ یعنی انسان سوچے، بار بار امام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ دیکھو پورے سال، صرف ماہ محرم میں نہیں، صرف ماہ سفر میں نہیں، صرف چہلم کے دن نہیں، اور چہلم کا دن، یعنی آپ دیکھیں کسی امام سے، کسی امام کے بارے میں چہلم کے بارے میں نقل نہیں ہوا سوائے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام۔ چہلم تو ایک دفعہ بنتا ہے نا، 40 دن ایک دفعہ ہوتے ہیں، لیکن امام حسین کی یہ تحریک یعنی اتنی اہم ہے انسانیت کے لیے۔ دیکھو بار بار یہ چہلم مناؤ، ہر سال یہ چہلم مناؤ، اور اس کے اندر راز پوشیدہ ہے۔ یعنی روایات میں آئے مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یعنی کیا؟ آج دیکھ رہی ہے دنیا، اس کو محسوس کر رہی ہے۔ انقلاب اسلامی سے قبل رہبر معظم کی ایک تقریر ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اربعین کا دن امام حسین کے شیعوں سے مخصوص تھا، پوری دنیا کی تشیع، ان کے سرکردہ افراد، علماء، ان کے رہبران، پوری دنیا سے یہ اربعین کے دن امام حسین کے حرم میں جمع ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد تشیع کی پلاننگ ہوا کرتی تھی پوری دنیا کے اندر، یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ان کو آرڈرز پہنچائے جاتے تھے، اور اب یہ وہاں سے پلان کر کر اٹھتے تھے، اور اب پوری دنیا کے اندر جا کر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام دیا کرتے تھے۔ یہ آئمہ کے دور کی بات ہے، یہ ہم بھول گئے تھے، ہمیں صرف کیونکہ رمزی بات تھی، جو رموز ہوتے ہیں یہ انسان سختی سے سمجھتا ہے، انہیں وقت لگتا ہے سمجھنے میں، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے، یہ جو سر تھا، یہ جو چھپا ہوا رمز تھا، یہ آج دنیا کے سامنے آ گیا۔ آج سے 10-11 سال پہلے یہ تحریک جو ہر سال عراقی اس کو انجام دیا کرتے تھے، اس مشی کو، نجف سے کربلا نہیں، پورے تمام عراق سے پیدل کربلا آیا کرتے تھے، یہ تحریک آج سے 10-12 سال قبل عالمی نہضت کی شکل اختیار کرنا شروع، ایک نیا کلچر، ایک نیا تمدن، اسلام کا نیا چہرہ اس تحریک نے لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا. اور اتنا مضبوط تمدن، اتنا مضبوط کلچر، یعنی انسان اس جگہ پہنچ کر اپنے آپ کو ایک نئی دنیا کے اندر محسوس کرتا ہے. جو لوگ گئے یقیناً ان کو احساس ہے کہ اگر وہ اس سال نہ جا سکے، وہ چیز کچھ ان سے رہ گئی ہے، وہ چیز انہیں نصیب نہیں ہو سکی، اور وہ کئی نصیب نہیں ہوتی. جو اربعین پر آپ کو نجف سے کربلا کے درمیان اس راستے میں محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ یہ دنیا کو ایک جانب لے کر جایا جا رہا ہے، یہ دنیا کو امام حسین سے متعارف کرایا جا رہا ہے. پوری دنیا، پوری دنیا بلا استثناء، اس جگہوں کے مختلف علاقوں کے لوگ روز اربعین کربلا پہنچ رہے ہیں. یہ پہلے نہیں تھا، یہ حالت، یہ وضعیت، یہ سچویشن پہلے نہیں تھی. یہ اب آہستہ آہستہ یہ جو انسانیت توجہ پیدا کر رہی ہے اپنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اس کا مطلب کچھ تبدیلی آنے والی، اس کا مطلب وہ دور قریب ہے کہ جب آنے والا آ کر اپنا تعارف امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے کروائے گا. ایک دفعہ درود بھیجا امام کی ذات کے پاس. کیونکہ دیکھیں، منطق کا ایک قاعدہ ہے کہ جو جس چیز سے تعریف کی جاتی ہے نا، اگر آپ کسی کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں تو جو ڈیفینیشن ہے وہ زیادہ عارف، زیادہ معروف ہونی چاہیے، زیادہ مانوس ہونی چاہیے. میں اپنا تعارف کراؤں کہ بھائی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا کرتا ہوں، تو ان چیزوں سے تعارف، آپ پوچھیں گے کون ہو، تو میں اس چیز سے اپنا تعارف کراؤں گا کہ جس کو آپ جانتے ہوں گے. اگر میں نے مزید مشکل کر دیا تو آپ کہیں گے یہ تو میں اور کنفیوز ہو گیا، تو میں آپ کو جاننے کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا، میں تو اس سے بہتر آپ کو جانتا ہوں، آپ نے تو مزید اپنے آپ کو مزید مجھول قرار دے دیا میرے لیے. بس ضروری کیا ہے کہ میں ایسی تعریف کروں کہ جس سے آپ آشنا ہوں، ایسا تعارف کراؤں جس سے آپ آشنا ہوں. اب آئیں ظہور کی جانب. جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ظہور فرمائیں گے تو اپنا تعارف کس چیز سے کروائیں گے؟ چند ندائیں ہیں روایات میں جو امام زمانہ ان نداؤں سے اپنا تعارف کرائیں گے. الا یا اہل العالم انا الامام القائم، میں امام قائم ہوں. کون امام قائم؟ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ اتشانا، کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں، جان لو میں ہی اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو کربلا میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. امام رسول اللہ سے تعارف کرا سکتے تھے، امیر المومنین سے تعارف کرا سکتے تھے، لیکن امام اپنا تعارف امام حسین سے کروائیں گے. کیوں؟ کیونکہ دنیا امام حسین کو جان چکی ہوگی، دنیا امام کو جان چکی ہوگی، لہذا امام زمانہ امام حسین سے اپنا تعارف کرائیں گے. اور آج ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. یعنی وہ نیا اسلامی تمدن جو کربلا میں تشکیل دیا جا رہا ہے، کربلا میں آباد کیا جا رہا ہے، وہ پوری دنیا اس سے تاثیر لیتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے، وہ کلچر اپنے اپنے علاقوں کے اندر آباد کر رہی ہے اس دنیا کو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کو امام کا تعارف کرایا جا رہا ہے. ایسا پہلے نہیں ہوا تھا جو آج دنیا کو امام کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ایک عزادار کا کام. یعنی اس عزادار نے کیا کرنا ہے؟ اس عزادار نے بے عینہ ہی وہ کام انجام دینا ہے جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کام تھا، جو امام کے اصحاب کا کام تھا. یہ یا لیتنا کہنا یہ صرف زبانی نہیں ہونا، اس نے یہ کام کر کے بتانا ہے شہدائے کربلا کو، جان لے میں اس وقت نہیں تھا لیکن آج ہوں، اور آج میں آپ کی مدد و نصرت کرنے کو تیار ہوں. کہ جو کام آپ لے کر نکلے تھے، جو ہدف آپ لے کر نکلے تھے، وہ ہدف میرا ہدف ہے. جو مقصد آپ لے کر نکلے تھے، وہ مقصد میرا مقصد ہے. جو علم آپ لے کر نکلے تھے، آج میں وہ علم بلند کر کے بتا رہا ہوں کہ میں اس ہدف، اس تحریک سے پیچھے نہیں ہٹا. دیکھیں، گریا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، انسانیت پوری دنیا اس جانب متوجہ ہوتی ہے. جو جو پاک فطرت انسان ہیں، ظاہری طور پر ان تک دین صحیح نہیں پہنچا، تعلیمات صحیح نہیں پہنچی، لیکن جب بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے، ان کے اندر محبت پیدا ہونے لگتی ہے، ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. یہ امام کی تحریک کی خاصیت ہے. یہ امام کی تحریک کے اندر ایک ایسی خاصیت خداوند متعال نے رکھی ہے کہ جو پورے دنیا کو تمام انسانیت کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی. لیکن ایک غیر مسلم کا گریہ، ایک غیر مسلم کی امام سے محبت، ایک غیر شیعہ کی امام سے محبت، امام پر گریہ، ایک شیعہ کی امام سے محبت اور گریہ کے اندر، ان دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کہ وہ صرف امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، صرف ان پر گریہ کرتا ہے. لیکن ایک شیعہ، ایک عزادار امام حسین علیہ السلام پر گریہ کے ساتھ ساتھ ان کے مقصد، ان کے ہدف، ان کی آئیڈیولوجی، ان کے مکتب، ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے. دیکھیں، ہندو کا خدا، یعنی جس کو وہ خدا مانتا ہے، حقیقی خدا تو سب کا ایک ہے، لیکن ہندو جس کو خدا مانتا ہے اپنا، اور جس کو امام حسین علیہ السلام خدا متعارف کرا رہے ہیں، اس کے درمیان فرق ہے. ہندو جس کتاب کو مانتا ہے، امام کی کتاب، جس کتاب کو امام معاشرے میں نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، فرق ہے. جس دین کو غیر مسلم مانتے ہیں، یا کسی دین کو اگر نہیں مانتے، اگر کسی دین کو مانتے ہیں، تو امام کے نظریات، امام کے مکتب، امام کی آئیڈیولوجی، اس کے درمیان اور ان کے درمیان فرق ہے. لیکن جب ایک شیعہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہے، تو صرف اس نام لینے میں اس کے مد نظر گریہ اور محبت نہیں ہوتی. گریہ اور محبت بھی ہوتی ہے، ساتھ امام کا مکتب ہوتا ہے، امام کی آئیڈیولوجی ہوتی ہے، امام کے نظریات ہوتے ہیں، امام کی شریعت ہوتی ہے، امام کا قانون ہوتا ہے، ہر چیز امام کی ہوتی ہے، ہر چیز امام کی ہوتی ہے. کوئی چیز اپنی زندگی کے اندر وہ امام معصوم کے علاوہ کسی اور سے نہیں لیتا. یہ فرق ہے. جب یہ فرق پیدا ہوتا ہے، تو اب یہ رکن بن جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا. یہ خالی گریہ نہیں کرتا، امام سے خالی محبت نہیں رکھتا، یہ امام کی تحریک کا رکن ہوتا ہے. اور جب امام کی تحریک کا کارکن ہے، تو اب اس نے وہ تمام کام انجام دینے ہیں کہ جس کی خاطر امام علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. یہ امام کا بعض دفعہ شبہات رائج کیے جاتے ہیں، عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، امام کی تحریک کا کوئی مقصد نہیں تھا. یہ ہمارے یہاں شبہات رائج کیے جاتے ہیں بعض دفعہ. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کبھی انسان تصور کرے، کیونکہ سوچے سمجھے بغیر صرف ذمہ داریوں سے فرار کرنا انسان کے مد نظر ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے لگتا ہے. لیکن انسان غور کرے، یہ ہمارے یہاں تکفیری گروہ چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری چار دیواری کے اندر بند ہو جائے، ایسے ہی چاہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے رونا ہے، آپ کی عبادت ہے، آپ گھر میں بیٹھیں کرتے رہیں. اچھا، ظاہری طور پر اگر ہم اس بات پر، جو ہمارے یہاں بعض افراد شبہ ایجاد کرتے ہیں کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، امام کے، حتیٰ امام کے قیام کا کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ امام کو خاص حکم دیا گیا تھا کہ آپ جائیں اور جا کر قتل ہو جائیں، اور یہ استناد جو کرتے ہیں وہ امام کے ہی ایک قول سے کرتے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ درود بھیجو، امام سے فرماتے ہیں کہ، امام خواب میں رسول اکرم کو دیکھتے ہیں، اور امام سے فرماتے ہیں رسول اللہ کے خداوند متعال چاہتا ہے کہ تمہیں مقتول دیکھے، اور خداوند متعال چاہتا ہے کہ میری بیٹیوں کو اسیر دیکھے. اس ایک قول سے استناد کرتے ہوئے امام کے تمام اقوال کو کنارے لگا دیا جاتا ہے. انسان غور کرے کتنا بڑا خطرہ ہے اس نظریے کے اندر. یہ جو تکفیری کہتے ہیں گھروں میں بیٹھو، چار دیواری دے دی جائے، انہیں ایک جنگل دے دیا جائے، یہ جائیں اس میدان کے اندر، جائیں ماتم کریں، گریہ کریں، روئیں پیٹیں، جو کرنا ہے کریں، اس کے بعد یہ گھر آ جائیں، ہمیں تنگ نہیں کریں. ہماری گلیوں سے رسول اللہ کے نواسے کے نوحے کی آوازیں نہ آئیں، یہ علم ہماری گلی سے نہ گزرے، یہ زلجنہ تابوت، یہ شبیاں جو بنا کر یہ ہمیں کربلا کی یاد دلانا چاہتے ہیں، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہم پہلے اس، یہ جو نظریہ تھا کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، امام کی تحریک کا کوئی مقصد نہیں تھا، اگر اس کو ہم مان لیں خدا نخواستہ، تو ان تکفیریوں کو یہ جواز فراہم ہو جائے گا کہ بھائی تم نے عبادت کرنی ہے نا، تم گھروں میں بیٹھو عبادت کرو. لیکن نہیں، یہ تحریک بے مقصد تحریک نہیں ہے، اس کے بہت سارے دلائل ہیں. خود اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نکلتے ہیں نا سڑکوں پر امام کا پیغام دینے کے لیے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نے گھروں میں نہیں رہنا، ہم نے گھر میں بھی رونا ہے، ہم نے سڑکوں پر بھی رونا ہے، ہم نے گھر میں بھی مجالس برپا کرنی ہے، ہم نے سڑکوں پر بھی کرنی ہے. یہ جو آج بڑا سا زخانہ بنا دیا ہے ہمارے مرکزی جلوسوں کو، کہ جہاں کوئی نہ انہیں دیکھ سکتا ہے، نہ شبیہ نظر آ سکتی ہیں، نہ عزاداری کی آواز جاتی ہے، نہ نوحوں کی آواز جاتی ہے، کچھ بھی تو نہیں جاتا. اس کے نتیجے میں لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ اس تحریک کو پھیلانا تھا، لوگوں نے بولا اب ہم مرکزی جلوس بھی کریں گے اور وہاں تک پیدل چل کے بھی جائیں گے۔ کیا ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ پیغام ہم نے پہنچانا تھا، اور پھر جیسے ہی یہ کام شروع ہوا پھر تکفیریوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو اس کام کے ذریعے آپ در حقیقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کو زندہ کر رہے ہیں، اور جب یہ تحریک زندہ ہوگی، یعنی حسینیت زندہ ہوگی، جب حسینیت زندہ ہوگی تو اب آج کے یزید کو مسئلہ ہوگا، اور جب آج کے یزید کو مسئلہ ہوگا تو کیوں ہوگا؟ کیونکہ جو اہداف امام کے اہداف تھے، یہ آج کا یزید ان اہداف کے برخلاف عمل کر رہا ہے۔ اور جب آپ امام کی تحریک کو سڑکوں پر لے کر آ جائیں گے، آپ امام کی تحریک کو گلیوں کے اندر لے کر آ جائیں گے، تو اب امام کے اہداف زندہ ہونا شروع ہوں گے، اب امام کا پیغام زندہ ہوگا۔ جب امام کا پیغام زندہ ہوگا تو اب یزیدیت کی نابودی کا سلسلہ، لہذا کہہ دیا گیا کہ بھائی گھروں میں بیٹھو۔ اور ہمارے بعض افراد یہ شبہ ایجاد کر کر کے، عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف رونا ہے، بھائی صرف رونا ہے تو گھر میں رویا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ باور کرایا گیا پہلے کہ دیکھو تمہارا مقصد صرف اور صرف گریہ ہے، تمہیں سروکار نہیں ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک، قیام، ان کے اہداف، ان کے مقصد۔ امام نے کہا ہے رو، امام نے خالی رونے سے نہیں کہا، امام نے کہا ہے رو، رلاؤ، یہ نہ کر سکو رونے جیسی شکل بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھیں گے۔ دیکھیں بعض جو اجتماعی فنومنا ہوتے ہیں نا، وہ ان کی خاصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو شعار کی ضرورت ہے، انہیں علامتوں کی ضرورت ہے۔ یہ جو شبیہ نکالتے کیوں نکالتے؟ یہ پیغام پہنچانے کے لیے نکالی جاتی ہے۔ یہ جو رونے جیسی شکل، چلے ٹھیک ہے رونا ہے، گھر میں میں بیٹھ کے رو سکتا ہوں، لیکن تنہائی میں میں امام پر گریہ کر سکتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، ثواب ہے، تاکید ہے، سب کچھ ہے، لیکن رونے جیسی شکل بنانا یہ تنہائی کے اندر ممکن نہیں۔ یعنی اس کا حیثیت ہی ختم ہو جائے گی، میں کیوں رونے جیسی شکل بناؤں، ایکٹنگ کروں؟ امام ایکٹنگ کا حکم دے رہے ہیں یہاں پہ، دیکھو رو نہیں سکتے، رونے جیسی شکل بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے رونے جیسی شکل بنانا یہ ایک شعار ہے، ایک علامت ہے۔ تمہارے کالے کپڑے پہننا علامت ہے، تمہارے جلوس نکلنا علامت ہے۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو اب لوگ امام حسین کی تحریک سے آشنا ہوں گے۔ لیکن جب تمہیں یہی بیان کر دیا جائے گا کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، جب تمہیں یہ کہہ دیا جائے گا امام کا کوئی مقصد نہیں، تو نعوذ باللہ ایک قول سے استناد کرتے ہوئے تمام امام کے اقوال کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، تو اب تکفیریوں کو جواز فراہم ہوگا، کیوں سڑکوں پر نکل رہے ہو، کیوں روڈوں پر آ رہے ہو، تو کیوں گلیوں پر نکل رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن یہ سب بعض دفعہ خواستہ ناخواستہ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، بالآخر بعض ایسی باتیں انجام دے دی جاتی ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کو نقصان پہنچانے کا سبب بن گیا۔ صرف اپنے خاص مفادات کی خاطر یہ کام انجام دیا جاتا ہے، کیونکہ جب تحریک کی بات آئے گی، جب مقصد کی بات آئے گی، جب ہدف کی بات آئے گی، تو اب ذمہ داری کی بات آئے گی، اور میں ذمہ داری اگر ادا نہیں کروں گا تو پھر یہ بڑی مشکل ہے، لہذا کیا کرو؟ آپ دیکھیں یہ جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ سارے، ان کی اکثریت ایسی نہیں ہے جو بڑا فلسفیانہ استدلال کے بعد یہ کسی نتیجے پر پہنچتے کہ نہیں خدا نہیں ہے، نہیں کوئی دین نہیں ہے، نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کو نہیں مانیں گے تو اللہ کے احکامات کی بات نہیں آئے گی، جب رسول اللہ کو نہیں مانیں گے رسول اللہ کے احکامات کی بات نہیں آئے گی، جب کسی دین، قانون، شریعت کو نہیں مانیں گے تو اس پر عمل کی بات نہیں آئے گی، جب عمل کی بات نہیں آئے گی تو ابھی آزاد ہے، لہٰذا یہ اللہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اکثریت کی بات، بعض افراد ہیں جو ان کو بہانہ دیتے ہیں، شبہات ایجاد کرتے ہیں، ان کو کچھ مواد فراہم کرتے ہیں، دیکھو تم نے بھاگنا ہے نا، میں طریقہ بتا رہا ہوں کیسے اس قانون سے بھاگو، شریعت سے بھاگو، اللہ سے فرار اختیار کرو، میں طریقہ بتا رہا ہوں۔ لیکن بنیادی وجہ یہ نہیں ہوتی، بنیادی وجہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہے، جب امام کے مقصد کو انکار کر دیا جائے گا، جب عزاداری کے مقصد کا انکار کر دیا جائے گا، تو اب اپنی ذمہ داریوں سے انسان فرار ہو سکتا ہے، لہذا انکار کر دو، صرف اس خاطر، دیکھ نہیں رہے کتنا بڑا نقصان ہے؟ آپ کو ذمہ داری انجام نہیں دینی، آپ نہیں دیں، آپ کو مظلوم کا ساتھ نہیں دینا، آپ نہیں دیں، آپ کو حق کی حمایت نہیں کرنی، نہیں کریں، آپ کو بدعتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، معاشرے کے اندر پھیل رہی ہیں، فساد پھیل رہا ہے، فحشا پھیل رہی ہے، آپ کو نہیں روکنا، نہیں روکے، لیکن امام کی تحریک کو خراب مت کریں, کربلا کو خراب مت کریں, عاشورہ کو خراب مت کریں. نہیں کہیں کہ ایک حسین تھا صرف وہ ختم ہو گیا اور حسینیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہ زحمتیں وہ محنتیں جو حضرت زینب و سید سجاد علیہ السلام نے کربلا عاشورہ کے بعد اٹھائیں آپ ان کا انکار کر رہے ہیں, وہ بے ہدف تھیں. کیوں بیبیاں کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں کے اندر امام کے پیغام کو بیان کرتی جا رہی ہیں؟ کیوں امام علیہ الصلوۃ والسلام خود لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں؟ امام کا حکم خاص تھا نا, اللہ نے کہا تھا آپ جائیں جا کے شہید ہو جائیں, ہمیں حکم دیا کہ ہم گریہ کریں روئیں, اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. تو امام کیوں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں آؤ میرا ساتھ دو؟ امام کیوں جگہ جگہ جو ملاقات کرتا ہے اس سے کہتا ہے میرا ساتھ دو؟ کیوں اہل بصرہ کو خطوط لکھ رہے ہیں؟ کیوں اہل کوفہ کا جواب دے رہے ہیں؟ اور نہ صرف کربلا کی تحریک میں, آپ دو سال پہلے اٹھائیں امام کا خطبہ منا معاویہ کے دور میں, یعنی حاکم شام ابھی معاویہ ہے, یزید نہیں ہے. زمینہ ٹھیک ہے قیام کا فرحان نہیں ہے, لیکن اصول وہی اصول ہیں, قانون وہی قانون ہے, شریعت وہی شریعت ہے جو امام علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے کربلا تک کے مختلف مقامات کے اوپر بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہی تقریباً تمام یہی چیزیں جو امام نے خطبہ منا میں ارشاد فرمائی. قانون نہیں بدلا ہے, اصول نہیں بدلا ہے, تحریک نہیں بدلی ہے, آج بھی وہی ہے. 61 ہجری میں بھی وہ تھا, آج بھی ایسا ہی ہے, اصول وہی اصول ہے. ہاں انسان کو دیکھنا پڑے گا کب کیا اقدامات کرنے, وہ بھی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن اصول نہیں بدلیں, اہل بیت کے اصول نہیں بدلتے, یہ بنیادیں نہیں بدلتی. ہاں روش وہ بھی ظاہری, کیونکہ معیار موضوع بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر اس طرح فقہ میں مثال دی جاتی ہے نا, ایک شراب ہے, شراب ہے تو پینا حرام ہے, لیکن وہی شراب جب سرکہ ہو گئی اب کیا ہو جائے گا؟ اب پینا حرام ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کا موضوع بدل گیا. یہ جو حکم آپ بیان کر رہے ہیں اس کا موضوع بدل گیا, اب یہ شراب نہیں رہی, اب یہ پاک ہو گئی ہے, اب یہ سرکہ بن گئی ہے. لہذا قانون وہی قانون ہے, اصول وہی اصول ہیں. حالات جب بدل جاتے ہیں, وضعیت جب بدل جاتی ہے, جب دشمن کی اسٹریٹجی بدل جاتی ہے, تو اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی بھی بدل جاتی ہے. اصول نہیں بدلتے, ہدف نہیں بدلتا, مقصد نہیں بدلتا, لیکن کیونکہ کربلا وہ تحریک ہے, کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام, جہاں حق, جہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری قدرت کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں. یعنی ہمیں کیوں بار بار کربلا کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے؟ کیونکہ حق کا لشکر بھی ایسا لشکر ہے کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. یہ لشکر ایسا لشکر ہے, یہ انسان اتنے باکمال انسان ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. یہ حق جتنی قدرت کے ساتھ کربلا میں ظاہر ہوا اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی, اور اس کے برعکس باطل بھی جتنی قدرت اور جتنی اپنی بطلان اور اپنی برائی کے ساتھ ظاہر ہوا کربلا کے اندر, ہمیں اس کی مثال بھی نہیں ملتی. یہ کربلا کے دو رخ ہیں, اور دونوں رخوں کو زندہ رکھنا ہے ہم نے. یعنی یزیدیت کا چہرہ بھی لوگوں کو بتانا ہے, اور حسینیت کے اہداف و مقاصد بھی لوگوں کو بتانا ہے. یعنی خالی گریہ, خالی مصائب نہیں, لیکن صرف مقصد کی بات بھی نہیں کرنی, یعنی دونوں کام انجام دینا. دیکھیں جب انسان مصیبت سنتا ہے نا, جب انسان ظلم سنتا ہے, تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے, اور جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے نا, تو یہ معارف حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ امام کی تحریک میں ایسی خاصیت ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے. جب لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں, تو وہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اب حسین کی تعلیمات بھی قبول کر سکیں. لہذا ہمیں کہا گیا گریہ کرو, ہمیں کہا گیا گریہ کرو, رو رلاؤ, رونے جیسی شکلیں بناؤ, اس تحریک کو زندہ رکھو, اس طرف یزیدیت کے مظالم بھی آشکار کرو, ادھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد بھی لوگوں کو بتاؤ. یہ کربلا کے دو رخ, ایک سفید چہرہ, ایک تاریک چہرہ, وہ سفید اور نورانی چہرہ جو کربلا کے شہداء نے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر نے اس تاریخ کو رقم کی, اور دوسری جانب لشکر یزید, وہ صفاکیت, وہ مصائب, وہ ظلم و ستم, کہ اس کی مثال بھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. یہ دونوں رخ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف یزید اور بنو امیہ کی ان مصیبتوں کو, یہ جو انہوں نے مظالم ڈھائے, صرف ان کو جانے اور امام کے مقصد کو فراموش کر دیں, امام کے فرامین کو فراموش کر دیں. ہم سے پوچھا جائے تمہارا آئیڈیل کون ہے, تمہارا لیڈر کون ہے, تمہارا رہبر کون ہے؟ ہم بولے امام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام. اور وہ پوچھے کیوں لیڈر ہیں؟ ہم بولے کیونکہ ان کو قتل کر دیا گیا, کیونکہ ان پر مصیبتیں ڈھائی گئیں, کیونکہ ان کے اہل بیت کو اسیر کیا گیا. سامنے والا پوچھے گا کہ دیکھو تم جو کام بتا رہے ہو نا, یہ کام امام حسین کے کام نہیں تھے. یہ جو تم بتا رہے ہو جو امام حسین پر مصیبتیں ڈھائی گئیں, یہ تو یزید نے کیا تھا. تم یہ بتاؤ یزید نے یہ کیوں کیا تھا؟ آیا امام ایسا کیا کرنے نکلے تھے کہ یزید کو خطرہ محسوس ہوا؟ اب میرے پاس جواب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے کبھی امام کے اقوال کا مطالعہ ہی نہیں کیا, کیونکہ میں نے کبھی امام کی تحریک کو پڑھا ہی نہیں, اس نورانی صفحے کو کربلا کے دیکھا ہی نہیں. میں نے صرف بنو امیہ کے یہ خباستیں, ان کے مظالم, ان کے یہ مصیبتیں جو انہوں نے اہل بیت پہ ڈھائی ہیں, جو ظلم و ستم فساد برپا کیا, میں نے صرف اس کو دیکھا. لیکن جب میں سامنے والے کو بتاؤں گا کہ دیکھو میں جس امام کو مانتا ہوں وہ امام وہ ہے کہ جس نے اس تاریخ دور میں کہ لاکھوں مسلمان تھے اسلام نابود کیا جا رہا تھا, لاکھوں انسان تھے انسانیت نابود کی جا رہی تھی, کوئی صدائے احتجاج بلند کرنے پر تیار نہیں تھا, سب کو اپنے مفادات عزیز تھے, اس تاریخی دور کے اندر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حق کا علم بلند کیا. میں اس امام کو مانتا ہوں کہ جس کا ثانی کوئی نہیں ہے. کربلا میں ایک بچہ ہے 11 سال کا, باپ کو شہید کر دیا جاتا ہے, آتا ہے مولا کے پاس, مولا مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دے. امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے والد کی ابھی شہادت ہوئی, تمہاری ماں اتنے سنگین مصیبت کو ابھی اس نے جھیلا ہے, اتنا برداشت کیا, تم چلے جاؤ گے, 11 سال کا بچہ. ہمارے پاس بہانے بنتے ہیں نا کہ فلاں جناب قاسم علیہ الصلاۃ والسلام تو اہل بیت کے گھر کے تھے, جناب عبداللہ ابن حسن اہل بیت کے گھر کے تھے. نہیں, کربلا نے تمام حجتیں تمام کر دی, 11 سال کا بچہ ہے, اہل بیت میں سے نہیں ہے, صحابی کا بچہ ہے. امام کے پاس آتا ہے مجھے مقتل میں جانا ہے. امام کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں نے ابھی صدمہ جھیلا, اس کو برداشت نہیں ہوگا شوہر کے بعد ایک کم سن بچہ, تم پر تو جہاد بھی واجب نہیں ہے, چھوٹے سے تو. کہتے ہیں نہیں مولا, مجھے ماں نے ہی بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر اپنے آپ کو امام پر قربان کر دو. یہ بچہ جب جاتا ہے نا مقتل میں تو جا کر جو شعر پڑھتا ہے وہ یہ کہ امیری حسین و نعم الامیر, یہ جو مشہور جملہ ہے یہ رجس پڑھتا ہے کہ میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے, اور کیا ہی بہترین امیر خداوند متعال نے مجھے دیا ہے. یعنی انسان کو معلوم تو ہے کہ جن کو مانتا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسوہ قرار دیا ہے, نمونہ عمل قرار دیا ہے, یہ ہیں کون, انہوں نے کیا کیا ہے. جب یہ جانے گا اور اپنے آپ کو ان کا شیعہ مانے گا, ان کا پیروی کرنے والا مانے گا, تو اب ان کی راہ میں قدم بڑھا سکے گا, اب ان کی تحریک کا کارکن سمجھنے لگے گا اپنے آپ کو, اب وہ اہداف و مقاصد جو امام کے اہداف و مقاصد ہیں وہ اس کو اس کے بھی اہداف و مقاصد بن جائیں گے. اور جب یہ کام ہو جائے گا تو اب جب یہ عمل میں اس چیز کو ظاہر کرنا شروع کر دے گا تو اب اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اس عزاداری کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ یہ عزاداری ہر کسی کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, یہ امام کی تحریک کا تسلسل ہے. یا لیتنا کنا معک فافوز فوزا عظیما, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. زیارتوں میں پڑھتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, یہ آج بھی میری جنگ صرف اس سے ہے جو آپ کا دشمن ہے. اچھا آج کون دشمن ہے؟ انسان سوچے آج کون دشمن ہے؟ یعنی جو امام حسین کو نہیں مانتا وہ دشمن ہے, یا جو امام حسین کام کرنے نکلے تھے ان کاموں کے برخلاف, ان کاموں کو نابود کرنے کے لیے, امام کے نانا کا دین نابود کرنے کے لیے, کہ جس خاطر امام جس کو بچانے نکل رہے ہیں, جس دین کو, جس ارزش کو, جس اقدار کو امام بچانے نکل رہے ہیں, جو شخص ان اقدار کو نابود کرنا چاہتا ہے, جو شخص ان اہداف و مقاصد کے مقابل آ کر کھڑا ہوا ہے, وہ دشمن ہے امام حسین کا. انسان دیکھے امام جا رہے ہیں جگہ جگہ, مدینہ سے نکل کر کربلا تک امام کے مختلف اقوال ہیں, مختلف بیانات ہیں. امام جا رہے ہیں دیکھو آج ایسا ہو رہا ہے, آج معاشرہ ایسا ہے, آج دشمن ایسا ہے, سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے, فحش و منکرات کو پھیلایا جا رہا ہے, یزید جو ہے وہ فاسق ہے, فاجر ہے, شارب خمر ہے, قاتل نفس محترمہ ہے, یہ لوگوں مظلوم لوگوں کا قتل کرنے والا ہے. یعنی امام بیان کرتے جا رہے ہیں میں کس کے خلاف بیان کر رہا ہوں, امام جگہ جگہ بیان کرتے جا رہے ہیں. پر جب میں کہہ رہا ہوں انی حرب لمن حاربکم، آج بھی میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں جو آپ کا دشمن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کام آپ کرنے نکلے تھے اس کام کے مقابل جو آج کھڑا ہوگا میں اس کا دشمن ہوں، اور جس کے خلاف آپ کھڑے ہوئے تھے وہ جو کام کر رہا تھا اگر آج کوئی ایسا ہے جو وہ کام انجام دے رہا ہے تو میں اس کا دشمن ہوں، کیونکہ میں ہر زیارت میں پڑھتا ہوں انی حرب لمن حاربکم، کیونکہ میں اس کا دشمن ہوں جس کا جو آپ کا دشمن ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی عزاداری ہے. اچھا، بعض دفعہ شبہ ایجاد کیا جاتا ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے کافی حد تک کہ انسان اگر یہ کام نہیں کر سکتا تو بالکل چھوڑ دے. نہیں، ایسا نہیں. مثال کے طور پہ قرآن کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور فحشاء سے روکتی ہے. اب میں نہیں رک رہا، کیا کروں؟ نماز چھوڑ دوں؟ بعض لوگ اس طرح کا شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ بھائی کیا فائدہ؟ نہیں، اگر یوں نہیں کیا تو کیا فائدہ؟ دے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ آئیڈیل سچویشن ہونا یہ چاہیے، یہ مطلوب یہ ہے، اہل بیت ہم سے یہ چاہتے ہیں. لیکن اگر میں نہیں کر سکا پورا کا پورا وہ کام، پوری کی پوری وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکا تو کیا کروں؟ سب چھوڑ دوں؟ نہیں. اصول کا ایک قاعدہ ہے کہ ما لا یترک کلو لا یترک کلو، شاید پہلے بھی آپ کے سامنے بیان ہوا، کہ اگر پورا کا پورا حاصل نہیں کیا جا سکتی کوئی چیز تو پوری کی پوری چھوڑی بھی نہیں جا سکتی. اگر میں نماز، مثال کے طور پہ میری نماز ناقص ہے، میری نماز مجھے گناہوں سے نہیں بچا پا رہی، میری نماز مجھے فحشاء و برائیوں سے نہیں بچا پا رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں برائیاں چھوڑوں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں. یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض دفعہ یہ عزاداری کے نسبت شبہ ایجاد کہتا کوئی نہیں ہے لیکن اعتراض کے طور پر دوسروں کے اوپر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ مقصد، آپ کے ہدف آپ کے مد نظر نہیں ہے، مقصد آپ کے مد نظر نہیں ہے، نہیں، عزاداری کا فائدہ ہے. چاہے حتیٰ آپ کے، یعنی آپ سے مراد یقیناً آپ لوگ با ہدف با مقصد افراد ہیں، بالفرض کوئی ایک شخص ہے جو امام کے مقصد کو نہیں جانتا، اس کی عزاداری کا بھی فائدہ ہے. دیکھیں یہ جو امام کہہ رہے ہیں نا رونے جیسی شکل بناؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر کوئی ایسا کام کیا جائے جو لوگوں کو امام کے مقصد کی جانب متوجہ کر دے تو یہ کام بھی اہمیت کا حامل ہے. بس اگر کوئی شخص نہ جانتے ہوئے جہالت میں کم علمی کے اندر وہ امام کے مقصد، ہدف، امام کی تحریک، امام کے کلمات، امام کی تعلیمات، امام کی آئیڈیولوجی ان کو نہیں جانتا لیکن عزاداری کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ عزاداری بے فائدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، اس عزاداری کا فائدہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم یہاں مطلوبیت کی بات کر رہے ہیں. اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ چاہتے ہیں؟ نہیں، صرف یہ نہیں چاہتے، یہ بھی چاہتے ہیں لیکن صرف یہ نہیں چاہتے. اہل بیت ہم سے اس سے بڑھ کر اور بھی چیزیں چاہتے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو آپ اس سے بڑھ کر کام نہیں کر سکتے. وہی نماز کی مثال دوبارہ، اگر میں نے نماز چھوڑ دی کیونکہ برائیاں کرتا ہوں تو میں نماز بھی نہیں پڑھوں، فائدہ کیا ایسی نماز کا؟ نماز چھوڑ دی تو آیا میری برائیوں میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ اضافہ ہوا. بس اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نماز کم از کم ایک برائی سے تو مجھے روکے ہوئے تھی، ایک حرام سے تو روک کے رکھی ہوئی تھی. یہ عزاداری کا معاملہ، تمام عبادتوں کا ایسی معاملہ، اور یہاں تو عزاداری کا تو معاملہ ایسا ہے تو امام کہہ رہے ہیں کہ بھائی دکھانے کے لیے بھی کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ظاہری طور پر دیکھیں خود خواستہ ناخواستہ کوئی شخص وہ عزاداری کر رہا ہے، اس کے مد نظر اہداف مقصد کوئی چیز نہیں ہے، جب بھی اس کا یہ عزاداری کرنا امام کے مقصد کی ترویج ہے، یہ نہیں جانتا لیکن اس کو دیکھ کے دوسروں کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی کہ بالآخر کیوں کر رہا ہے، وہ متوجہ ہو جائے گا، امام اس کے ذریعے وہ کام لے لیں گے اس سے، یہ تو کرو تم، کم از کم یہ کر لو. لیکن جو جتنا زیادہ شعور رکھتا ہے، جتنا زیادہ علم رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے. جب تمہیں یہ نعمت دی ہے تو اب اس نعمت کا شکر ادا کرو. شکر کیسے کرو گے؟ اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کے ہدف و مقصد کو جانو. کیا مقصد ہے عزاداری کا؟ بھائی نہیں، وہی مقصد ہے جو امام کا مقصد تھا. امام کا کیا مقصد ہے؟ کئی روایات، کئی زیارتوں کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف بیانوں کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا, مختلف الفاظ میں اس چیز کو واضح کیا گیا. اور زیارت اربعین میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام زیارت اربعین میں امام فرماتے ہیں خدا نے متعالیٰ کو مخاطب کر کر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بذل انہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بذل محجتہ فیک, انہوں نے تیری راہ میں اپنے آپ کو قربان کیا, اپنا خون جگر بہایا. کیوں؟ کیا ان افراد کی طرح جو نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ خدا نے متعالیٰ نے چاہا بس جائیں اور جا کر شہید ہو جائیں؟ نہیں. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تیرے بندوں کو, اے اللہ امام حسین اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہیوں سے نکال لے, نجات عطا کریں اسے. یہ ایک ہدف زیارتوں میں بیان ہوا, زیارت اربعین کے اندر بیان. انسانیت کو جہالت سے نکالنا, انسانیت کو شعور اور آگاہی اور علم کی جانب لے کر آنا. بس ایک عزادار باشعور ہوتا ہے, ایک عزادار آگاہ ہوتا ہے, ایک عزادار عالم ہوتا ہے. وہ آگاہانہ طور پر عزاداری کرتا ہے, مطلوب یہ ہے, آئیڈیل چیز یہ. اہل بیت اس سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ خدا نخواستہ جاہل نہ رہ جائے, یہ نہ آگاہ نہ رہ جائے, یہ بے شعور نہ رہ جائے, یہ گمراہ نہ ہو, یہ ادھر ادھر بھٹکے نہ. کیوں؟ کیونکہ اسے حسین نے راستہ دکھا دیا. اور اسی زیارت اربعین کے اس فقرے کے بعد والا فقرہ, وقد توارض علیہ من غرته الدنیا, اور امام کے مقابل کون افراد آ کے کھڑے ہوئے کہ جنہیں دنیا نے فریب دیا, جنہیں دنیا نے دھوکہ دے دیا, یہ سب کے سب جمع ہو گئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. بس اگر کسی کو دنیا دھوکہ دے رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام کا, اگر اپنے آپ کو تصور کرے انسان, دیکھیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں, ہم میں بھی نقائص ہیں, دوسروں میں بھی نقائص ہیں, کوئی انسان معصوم تو نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر, لیکن ہدایت کا راستہ تو معلوم ہو کہ کس چیز کی جانب انسان آگے بڑھے اور اپنے آپ کو اس جہالت و گمراہی اور تاریکی سے نکال لے, یہ راستہ تو بنا کیا جائے. اگر انسان ناگہانہ طور پر, اگر انسان جہالت کی بنیاد پر کوئی کام انجام دے رہا ہے, کوئی نہیں کہہ رہا آپ اسے جہنمی بنا دیں, لیکن اگر یہ اس جہالت میں ڈوبا رہا تو اگر حق و باطل کا کوئی مارکہ ہوگا تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ حق کا ساتھ دے سکے. کیا دیکھیں تاریخ کے اندر محبت بہت سارے لوگوں کو تھی, لوگ امان نامہ لے کر آئے تھے یزید کی حکومت سے امام حسین کی خدمت میں کہ ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا خون بہے. یہ محبت نہیں تھی تو اور کیا ہے؟ یہ محبت ہی تو تھی. امام کو رخصت کرتے تھے, الوداع کرتے تھے, گریہ کرتے تھے, روتے تھے, ساتھ نہیں دیتے تھے. محبت تھی لیکن محبت کے تقاضے نہیں تھے. تقاضوں کے لیے ضروری ہے کہ محبت ہو, کیونکہ اگر محبت بھی نہ ہوئی تو انسان تقاضے بھی پورے نہیں کر سکتا. یہ تو چیز ہے, یہ تو لازمی چیز ہے, لیکن کافی نہیں ہے. انسان کو اس سے آگے بڑھنا ہے. عبداللہ ابن عمر کا واقعہ میں آپ کے سامنے شاید پہلے بھی بیان کیا. امام اسے دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میرا ساتھ, تو گریہ کرتا ہے, روتا ہے, امام کے بوسے لیتا ہے, کہتا ہے مجھے آپ کے سینے کا بوسہ لینا ہے جہاں رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے. امام کو رخصت کر دیتا ہے, ساتھ نہیں دیتا. کوفے کے شاعر فرزدق کا وہ جملہ کہ قلوبہم معاک وسیوفہم علیک, دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کیوں؟ کیونکہ غرت ہو دنیا, ان کو لوگوں نے انہیں دنیا نے دھوکہ دے دیا ہے, دنیا نے فریب دے دیا ہے. بس انسان اس فریب والی دنیا سے باہر نکلے, انسان آگاہی اور شعور کے راستے کو اختیار کرے, جو راستہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دکھانا چاہتا ہے. کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ امام صادق کے بقول, لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, تاکہ اللہ تیرے بندوں کو, اللہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات عطا کر. اور ایسی قربانی کہ جس کی نظیر ہمیں نہیں ملتی, کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس قربانی کے سبب نجات پاتی جائے, جب اتنا لمبا اتنا طویل ہدف ہے نا, ایک چھوٹا سا مختصر سا آپ ایک گھر کیمپ لگاتے ہیں کسی عارضی طور پر ایک جگہ جا رہے ہیں, وہاں پہ آپ ایسی چھوٹا موٹا کوئی کیمپ بنا دیتے ہیں, کوئی جھوپڑی بنا دیتے ہیں کہ یار کل تک تو رکنا ہے, یہاں سے آگے بڑھنا ہے. لیکن جب آپ کی پلاننگ کئی سو سالوں پر مشتمل ہوتی ہے تو آپ جو بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں اس کی بنیادیں بہت مضبوط کرتے ہیں. امام جس بلڈنگ کو کھڑا کر رہے ہیں کربلا کے اندر, اس نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو کمال عطا کرنا ہے, بس اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہونی چاہیے, اور ایسی مضبوط کہ اس دور کے چنے ہوئے افراد, منتخب افراد امام جگہ جگہ سے جمع کر رہے ہیں. اے حبیب تم رہ گئے ہو, تم آ جاؤ. زہیر آج تک ساتھ نہیں تھے لیکن مجھے معلوم ہے تمہاری حقیقت کیا ہے, تم آ جاؤ. اور اب تک تم یزید کے لشکر میں تھے, اب آ جاؤ اس جانب. کیوں؟ کیونکہ حسین کو تمہاری ضرورت ہے, انسانیت کو نجات عطا کرنے کے لیے حسین کو تمہاری ضرورت ہے, آ جاؤ. اتنی مضبوط بنیاد ہے یہ اصحاب, اور دوسری طرف اہل بیت امام حسین کو دیکھ, حضرت علی اکبر, حضرت عباس, کم شخصیات نہیں ہیں جس کو حسین قربان کر رہے ہیں. خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قربان ہونے جا رہے ہیں. انسان تصور کرے کہ پوری دنیا حسین پر قربان, ہمارے ماں باپ حسین پر قربان, حسین کس ہدف کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے؟ اور خالی حسین نے خون نہیں بہایا اپنا کربلا میں, حسین نے جب خون بہا دیا نا, حسین کو معلوم ہے کہ اب اس مارکے کے بعد ایک اور مارکہ شروع ہونے والا, جو مارکہ بہت زیادہ سخت ہے, کیونکہ یہ مارکہ میدان کے اندر, میدان جنگ میں نہیں لڑا جا رہا, یہ مارکہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں لڑا جا رہا, یہ مارکہ زیادہ سخت ہے. انسان قربانیاں دیکھیں اہل بیت کی, اتنی عظیم عظیم قربانیاں, انسان تصور نہیں کر سکتا کہ بے ہدف بے مقصد یہ کام انجام دیا جا رہا. یہ عجیب و غریب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی, ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے اپنی جانب. یہ آیات الہی ہیں. امام حسین پر ظلم ہوا, مصیبتیں ڈھائی گئیں, اصحاب کو شہید کیا گیا, بنی ہاشم کو شہید کیا گیا, حسین کو قتل کر دیا گیا, اور حسین کا سر نیزے پر بلند کر کر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام لے کر جایا جا رہا ہے. کم قربانی نہیں ہے. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ زینب و ام کلثوم, رقیہ و سکینہ و فاطمہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. انسان تصور کرے, اور خالی دیکھ نہیں رہی, روایت کے مطابق جب کوئی بی بی ان سروں کو دیکھ کر گریا کرتی تھی تو ارے کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی تازیانے مارتا تھا, کوئی نیزہ چبھایا کرتا تھا, ارے یہ گریا کرتے تھے. ہاں کوفے کے اندر تو یہی ہوا, شام کے اندر بھی یہ ہوا, لیکن کوفہ اور شام کے اندر ایک فرق ہے. کوفے میں جب یہ گریا کرتے تھے نا تو کوفہ والے بھی گریا کیا کرتے تھے, اپنی بے عہدی پر, اپنی بے وفائی پر, اپنی بدشکنی پر. لیکن جب یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچا ہے نا تو اب جب جب بیویاں گریا کرتی ہیں تو ارے لوگ ہنسا کرتے ہیں, لوگ تالیاں بجایا کرتے ہیں, لوگ کہکہے لگایا کرتے ہیں. ہاں یہ کاروان اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اور اب شام کا زندان. ہاں یہ مراحل بھی تمام ہوئے, شام کے زندان سے بھی رخصت ملی, اب یہ کاروان کربلا کی جانب دوبارہ آیا. اب جب یہ کاروان کربلا پہنچا, امام کا ایک صحابی, رسول اللہ کا ایک صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری امام کی قبر پر موجود ہیں. ہاں یہ اربعین کا دن تھا جو کل گزر گیا, یہ اربعین کا دن تھا جو کل گزر گیا. جناب عطیہ جو جناب یابر جابر کے ساتھ ہیں, کہتے ہیں جناب جابر مجھے لے کر کربلا آئے, فرات کے کنارے غسل کیا, پاک و پاکیزہ لباس اپنے زیب تن کیا, اور مجھے کہا اے عطیہ ارے مجھے لے کر قبر حسین پر چل پڑو. اور جب ہم قبر امام پر پہنچے نا تو جابر نے مجھ سے کہا عطیہ میرے ہاتھوں کو اٹھا کر حسین کی قبر پر رکھ دو. میں نے جابر کے ہاتھوں کو امام کی قبر پر رکھا, جابر ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. میں نے پانی سے جابر کو ہوش میں لے کر آیا, جابر ہوش میں آتے ہیں, چلا کر تین دفعہ صدا دیتے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین. اور اس کے بعد جابر کہتے ہیں اے حسین, اے میرے دوست, نہیں دے رہا. لیکن جابر نے جب یہ کہہ دیا نا تو ایک دفعہ جابر متوجہ ہوئے, ارے کیا کہہ دیا, ارے کیا کہہ دیا, ارے یہ وہ حسین ہے کہ جس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کر دیا گیا. ارے میرا دوست کیسے جواب دے, ہاں یہ سر جدا تو کر دیا گیا لیکن یہ سر اس جدا کرنے کے بعد بھی اس سر نے بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی. امام کی ایک روایت ہے, امام کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ سے شام کی طرف گیا نا تو راستے میں ایک طویل سفر ایسا تھا جہاں آبادیاں نہیں تھیں, ان سروں کو نیزوں سے نکال کر صندوقوں میں ڈال دیا جاتا تھا. جب آبادیاں آتی تھی, جب کوئی منزل آتی تھی, سر کو نکالا جاتا تھا, نیزہ دوبارہ لگایا جاتا تھا. یہ تقریباً مقاتل کہتے ہیں 30 ایسے مقام آئے جہاں منزلیں آئی, جہاں اہل بیت کو روکا گیا. انسان تصور کرے, ارے یہ حسین کا سر ہے, ارے 30 مقامات آئے, نیزہ مارا گیا, نیزہ جدا کیا گیا. ارے جبھی تو میری بیوی شام کے زندان میں جب بابا کا سر لایا گیا تو پوچھتی ہے بہادر راز, ارے یہ کس کا سر ہے؟ جواب دیا جاتا ہے, ارے یہ تمہارے بابا کا سر ہے. ارے کہتی ہے, ارے میرے بابا کا چہرہ ایسا تو نہیں تھا. ارے آگے بڑھ کر بابا کے سر کو سینے سے لگاتی ہے, کریا کرتی ہے, زار و قطار روتی ہے, اس کے بعد اپنے بابا کے سر کو اپنی گود میں رکھتی ہے, سر پر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پھیرتی ہے, کہتی جاتی ہے یا بتا اے بابا, اے بابا من ذا الذی خضب بدمائک, ارے آپ کے اس نورانی خوبصورت چہرے کو کس نے آپ کے خون سے خضاب کر دیا. یا بابا, اے بابا, یا بتا من ذا الذی قطع وریدک, ارے آپ کی رگوں کو کس نے پارا پارا کر دیا. من ذا الذی ایتمنی فی صغر سنی, اے بابا, ارے مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا. ارے کاش میں اندھی ہو چکی ہوتی, کاش میں مر چکی ہوتی, لیکن آپ کا یہ سر اس حالت میں نہ دیکھتی. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین, ماتم حسین.